الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم بھائی جو حضرات چل پھر رہے ہیں گزارش ہے بیٹھ جائیں اور جو بیٹھے ہیں وہ اپنے آگے دیکھ لیں جو جگہ خالی ہے اس کو ابھی سے پر کر لیں جتنا طلب کے ساتھ آگے بڑھیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا اس لیے ہر ساتھی اپنے آگے دیکھ لیں جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں اگر ایک فٹ ہیں تو ایک فٹ آگے آ جائیں اور دس فٹ ہیں تو دس فٹ آگے بڑھ جائیں تشریف لا بڑھ جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آ جائے پیچھے بھی جو حضرات بیٹھے ہیں آگے آ جائے آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا دین کی مجلسوں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے سننے میں آگے بڑھیں گے اللہ عمل میں بھی آگے بڑھا دے گا اور اچھی نیت کے ساتھ سننا ہے اچھے طریقے سے بیٹھنا ہے اچھی نیت سے سننا ہے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے سننے کے لیے سنیں گے تو سننا ہو جائے گا اور عمل کے لیے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے گا اور عمل کرتے ہوئے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا دین کی بات کا یہ حق ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے سنا جائے اور پھر اس پر اچھا عمل کیا جائے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کر کے دوسروں تک اس کو پہنچایا جاوے تاکہ اور لوگ بھی عمل کرنے والے اور پہنچانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے برابر اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی کہ خیر کی طرف رہبری کرنے والا بھی کرنے والے کے برابر ہیں, یعنی جو آدمی عمل کرے گا اس پہنچانے والے کو بھی اس کے عمل میں حصہ ملے گا, جو اجر اس کو ملے گا اس پہنچانے والے کو بھی اجر ملے گا. تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی, بزرگوں نے اس کی بار بار تاکید فرمائی کہ ہم ہر عمل کو نیت کے ساتھ کریں گے اور اچھی نیت سے کریں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے تھے, فرماتے تھے اس وقت بد نیتی سے زیادہ بے نیتی کا مرض ہے کہ کوئی نیتی نہیں ہے, کہاں جا رہے ہیں اجتماع میں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں جماعت میں جا رہے ہیں, آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن نیت نہیں ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. انما لکل امرئ ما نوى, آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں. تو اس لیے ہر عمل کے موقع پر ہمیں اچھی نیت بنانی, نیت کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہر عمل میں اچھی سے اچھی نیت کریں اور اچھا سے اچھا عمل کرنے کی نیت کریں. ایک بیٹھنا تو ہے ہی, لاپرواہی سے آدمی بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھنا ہوا, اور ایک آدمی دھیان سے توجہ سے بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھنا ہوا. ان دونوں میں اچھا بیٹھنا وہ ہے جو توجہ سے بیٹھا ہے. ایک آدمی سن رہا ہے لاپرواہی سے سن رہا ہے اور ایک آدمی توجہ سے سن رہا ہے, سننا دونوں کا ہوا ہے لیکن اچھا سننا اس کا ہوا جس نے توجہ سے سنا ہے. اچھا توجہ سے سنا ہے, اچھی نیت سے سنا ہے, تو اب عمل کی توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں, اللہ کی ذات سے اب کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا. جب وہ اس کی طرف سے توفیق ہو جائے گی تو طبیعت چلے گی، بشاشت پیدا ہوگی، جسم کو طاقت ملے گی، کیونکہ توفیق اوپر سے ہوئی. 80 سال کے بوڑھے کو نماز کی توفیق ہے تو 5 وقت وہ پیدل مسجد جاتے ہیں، نہیں چلا جا رہا ہے لکڑی لے کر جا رہا ہے، نہیں چلا جا رہا ہے کسی کے سہارے سے جا رہا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جا رہے، وہ بیٹھ کر پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں، کہ توفیق شامل حال. اور 25 سال کے جوان میں جب توفیق سلب ہو جاتی ہے تو اس کے پاس چلنے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر طاقت، نماز پڑھنے کی قدرت ہے، لیکن وہ مسجد نہیں جا پاتا. تو اس لیے اللہ کی طرف سے جب توفیق شامل حال ہوگی تو طاقت قوت بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، بشاشت بھی دے گا، اور عمل میں طبیعت بھی چلے گی. اس لیے ہر عمل میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس لیے اس کو اچھا کرنا ہے کہ اللہ نے اچھا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اچھا عمل مانگا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے اس لیے کہ وہ تم کو آزماوے کہ تم میں سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل مانگا. دنیا کی ساری چیزوں میں ہر ایک کی کوشش ہے کہ اچھا سے اچھا ہو، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، سواری، یہاں تک کہ جوتا جس کو پیر میں پہننا ہے، جس سے مٹی گروندنا ہے، لیکن وہ جوتا بھی آدمی اچھا سے اچھا پسند کرتا ہے. تو یہ تو اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں، تو اس میں اللہ کا مطالبہ بھی اچھے عمل کا ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ ہم اچھا سے اچھا عمل کریں گے انشاءاللہ. ہر عمل کو اچھا کرنا، یہ تبلیغ کا کام اسی کا ہے. کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور بہت سارے کام ہم دین کے کرتے ہیں، تو اس کو اچھا سے اچھا کرنے والے بن جانا. علم کی روشنی میں اس کے صحیح طریقے پر ہمارے سارے کام ہوں، اس کی عملی مشق ہے. یہ ایمان کی بھی مشق ہے، اعمال کی بھی مشق ہے، اخلاق کی بھی مشق ہے، اور اکرام و اخلاص کی بھی مشق ہے، اور جان و مال کو راہ خدا میں لگانے کی ایک مشق ہے. یہ جو تبلیغ کا کام 4 مہینے ہیں، چلا ہے، 3 دن ہے، مقام پر محنت ہے، یہ دین پر چلنے کی عملی مشق ہے. کہ دین کے ہر ہر عمل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہم کرنے والے بن جائیں. اس لیے گھر سے نکال کر یکسو کر دیا جاتا ہے کہ گھر بار کاروبار سے یکسو ہو جایا جاتا ہے، اور مسجد کے ماحول میں، مسجد کی چار دیواری میں ان اعمال کی مشق کریں. اس میں دعوت بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے، ذکر و عبادت بھی ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے. ان سارے کاموں کی ایسی مشق ہو جاوے کہ اب واپس آنے کے بعد یہ سارے کام اچھے طریقے سے کرنے والے ہو جائیں. اور اچھا طریقہ کون سا ہے؟ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس لیے یہاں قدم قدم پر مشق ہے، قدم قدم پر مشق ہے. یہ سفر میں سفر کے اذکار، سفر کے معمولات، سفر کی دعائیں، سفر کے آداب، اس کی مشق ہے. سفر سفر کیسے کرنا؟ سفر کی دعاؤں کے ساتھ کرنا، اس نے نیت کے ساتھ کرنا، اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا. کہ سفر میں لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا، کوئی 2 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے، کوئی 5 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 20 گھنٹے. تو اس کو سلیقے طریقے سے کرنا اور سنت کے مطابق کرنا، تو پھر یہ ہمارا سفر ہمارے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہو، اور یہ ہمارا سفر اوروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو. اس وقت ضرورت ہے کہ جو صحیح زندگی ہے اس کو عملاً پیش کیا جائے. جو زندگی آپ علیہ السلام لے کر آئے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زندگی سیکھی اس زندگی کو لے کر وہ دنیا میں چلے پھرے, اپنے علاقوں میں بھی گئے اور حجاز سے باہر بھی گئے اس زندگی کو لے کر, تو وہ صحیح زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جب وہ زندگی کو لے کر پھرے تو لوگ ان کی اس زندگی سے, ان کے اعمال سے, ان کے اخلاق سے, ان کی عبادتوں سے, ان کی دعوت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس زندگی کو پسند کیا. اسلام جو ہے وہ لوگوں پر زبردستی نافذ نہیں کیا گیا, لوگوں پر تھوپا نہیں گیا حکومت کے زور پر, بلکہ صحابہ کے چلنے پھرنے سے دنیا میں پھیلا. صحابہ اس کو لے کر چلے پھرے اور ان کی عملی زندگی سے لوگوں نے اثر لیا, اس زندگی کو پسند کیا. جب اصلی چیز آتی ہے نا, اصلی چیز مارکیٹ میں چیزیں ہوتی ہیں, جوتا, کپڑا, سواریاں, تو اصلی چیز آتی ہے جب اصلی, تو ساری نقلی چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں. لیکن اصلی مال آنا چاہیے, پھر لوگوں میں وہی چلتا ہے, سب کو پسند, غریب بھی وہی پسند کرتا ہے. غریب آدمی قرضہ کر کے پھر خریدتا ہے اس کو, یہ اصل چیز ہے. ایسے اصل زندگی وہ اسلام ہے جو آپ علیہ السلام لے کر آئے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اصل زندگی گزارنے کا طریقہ اور اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم, جس کو اللہ نے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا. اسلام جو ہے وہ ایک نعمت ہے بہت بڑی, پوری انسانیت کے لیے نعمت ہے, پوری انسانیت کے لیے. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے تمہارے لیے, ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی طرح, دین کے طور پر پسند کر لیا. اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو رب العالمین ہے, جو خالق کائنات ہے, اس کا پسند کیا ہوا, اس لیے اس میں سب کی بھلائی ہے, مردوں کی, عورتوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی, عوام کی, خواص کی, سب کی بھلائی اسی میں ہے. صحابہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر عملی طور پر دنیا میں لے کر پھرے. عملاً لوگوں نے دیکھا, ان کے چلنے پھرنے کو دیکھا, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا, ان کی باتیں سنی, ان کی راتیں دیکھی, ان کے دن دیکھے, ان کے اخلاق دیکھے, ان کی ہمدردی اور خیرخواہی دیکھی, ان کا اشار دیکھا, ان کی دنیا سے بے رغبتی دیکھی. بعض جگہوں پر یہ ہوا, جب صحابہ پہنچے وہاں تو وہاں کے بادشاہ نے ان کے پاس ان کے قاصد بھیجا آدمی کہ عرب کے بدو آئے ہیں, شاید بھوک کی وجہ سے آئے ہمارے علاقے میں, ان کو کھانا دے دو, ان کو کپڑا دے دو تاکہ واپس ہو جاؤ, ورنہ بھوکے پیاسے لوگ آتے تو پھر وہ ادم مچاتے بستیوں میں, حالات زیادہ لوگ ہوتے ہیں جب, تو پھر وہ دوسرے راستے کھولتے ہیں. تو بادشاہ نے یہ سمجھا تو انہوں نے کہلوایا کہ بھائی ہم بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں آئے, ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, اور ہم تمہارے پاس تمہاری دنیا لینے نہیں آئے, ہم تو تم کو کچھ دینے آئے. جو ہمارے پاس ہے اسلام اور دین, یہ ان کا ہدف تھا کہ جو دین ہمارے پاس ہے وہ ہمیں دینا ہے, اور اندر یقین تھا کہ کامیابی اسی پر ہے, چاہے فقر و فاقہ کے ساتھ ہے پھر بھی کامیاب. فقر و فاقہ جیسے اس وقت لوگوں نے یہ سمجھائیں کہ پیسہ ہوگا تو کامیاب ہے, مال ہوگا تو کامیاب ہے, تو آدمی کوئی چیز نہیں, بس مال آوے وہ دیکھتا ہے, مال کمانے میں زندگی پوری ہو جائے تو بھی اس کو کوئی حرج نہیں, مال کماتے کماتے بوڑھا ہو جائے تو بھی حرج نہیں, مال کماتے کماتے بیمار ہو جائے تو بھی حرج نہیں. مال کماتے کماتے بد اخلاق بدتمیز بن جاوے تو بھی کوئی حرج نہیں. مال کماتے کماتے ذلیل ہو جاوے تو بھی کوئی حرج نہیں. کیا آنا چاہیے؟ مال ہے تو مقصد مال. تو آدمی مال کے پیچھے دوڑا بھاگا جا رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ بات سمجھی تھی کہ کامیابی دین میں. تو پھر دین کے لیے ان کو وطن چھوڑنا پڑا, دین کے لیے ذلت برداشت کرنی پڑی, دین کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی, اور دین کے لیے جو کچھ کرنا پڑا وہ کیا. لیکن انہوں نے دین ہاتھ سے نہیں جانے دی, اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ دین پر ہے, ایمان اور اعمال پر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا, انہوں نے یقین کے ساتھ دین کو حاصل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا, اور دین کے ساتھ جتنی برکتیں رحمتیں اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پورے کیے. اس نقل و حرکت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرے کہ ہماری دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے. اللہ کے عوامر و احکام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے میں ہے, اس کی عملی مشق کرنی ہے. سفر میں بھی اور جہاں جہاں جائیں گے وہاں جا کر بھی ایمان کی مشق ہے. ایمان مشق چاہتا ہے, اللہ سے ہونے کو بولنا ہے کہ اللہ کرتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, اللہ پالتا ہے, کام بنانے والا اللہ ہے, عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, زندگی اور موت کا مالک, زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے, بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے, کہ دل کی گہرائیوں سے یہ آواز آ رہی ہے. جب یہ آواز اندر سے آئے گی تو ہر وقت رجوع اللہ کی طرف ہوگا. بھوک آئے گی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, پیاس آئے گی تو اس کی طرف متوجہ ہوں گے, بیماری آئے گی تو اللہ ہی کو پکاریں گے, حالات آئیں گے تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اور خوشحالی ہوگی تو بھی اللہ کو بھولیں گے نہیں. جب یقین یہ ہوگا تو پھر خوشحالی میں بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے, تندرستی میں بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے, بلکہ پھر ایمان کا تقاضا ہے آگے. ایمان کا آگے تقاضا ہے, اس کا تقاضا عبادت ہے. جب اللہ کی عبادت کریں گے, جو مقصد حیات ہیں اللہ کی عبادت میں لگیں گے, جو مقصد حیات ہیں, جب صبح شام رات دن ہر حال میں کسی نہ کسی عبادت میں ہوں گے, ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے, اور اس کے طریقے بتائے ہیں, اس کے طریقے ہیں. اس لیے راہ خدا میں 24 گھنٹے مشق ہیں. فرض نمازوں کے اوقات میں باجماعت فرض نمازیں ادا کرنی ہیں, اس وقت دوسرا کوئی کام نہیں, نہ اس وقت تعلیم ہے, نہ اس وقت گشت ہے, نہ اس وقت دعا ہے, نہ ذکر ہے, بلکہ نہ نفل نماز ہے کہ فرض نماز کا وقت ہے. تو باجماعت باجماعت سارے ساتھی فرض نماز ادا کریں, اور پھر مختلف اوقات میں ہر حال میں ہم اللہ کی یاد کے ساتھ ہوں گے, کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے. اس لیے جو 24 گھنٹے کے معمولات ہیں, 24 گھنٹے کے جو معمولات ہیں, ان معمولات میں کہیں ذکر ہیں, کہیں دعا ہیں, کہیں دعوت ہیں, کہیں تعلیم و تعلم ہیں, کہیں خدمت ہیں, اس کو مشق کے طور پر کرنا ہے تاکہ ہم ان کاموں کے عادی بن جائیں. بزرگوں سے بارہا سنتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان کاموں کو اس لیے کرنا ہے کہ ہم ان کاموں کے عادی بن جائیں, اور جو دوسری عادتیں ہم کو ہو گئی ہیں جو غیر ضروری ہیں, لایانی ہیں یا گناہوں کی, وہ اچھے کام کرتے کرتے وہ تمام عادتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. اس لیے اپنے آپ کو 24 گھنٹے کے اعمال میں مشغول کرنا ہے. گھر چھوڑ دیا ہے, اپنا کاروبار چھوڑا ہے, اپنے تمام راحت و آرام کے اسباب کو چھوڑا ہے, اب ایک چیز ہے جو ہمارے پیچھے گھرنے رہے گی, ہمارے ساتھ چلے گی, وہ ہماری عادتیں ہیں. اس کی جو عادتیں وہ ساتھ ساتھ جائے گی, ایسے نفس اور شیطان ساتھ جائے گا. آدمی جہاں جائے گا اس کے ساتھ ہے نفس, شیطان اور بری عادتیں. اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اعمال بتائے ہیں, ان اعمال میں ہم اپنے آپ کو مشغول کر دیں گے. جب ان اعمال میں مشغول ہو جائیں گے تو دھیرے دھیرے ان سے ہماری نجات ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. اس اچھے کاموں کی عادت ہوگی تو برے کام چھوٹ جائیں گے. اچھے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر نفس و شیطان کا مکر ہمارے اوپر نہیں چل پائے گا. وہ اپنی کوشش کریں گے لیکن ہم اچھے کاموں میں لگے ہیں, کبھی نماز میں ہیں, کبھی دعا میں ہیں, کبھی ذکر میں ہیں, کبھی سیکھ رہے ہیں, کبھی سکھا رہے ہیں, کبھی خدمت کر رہے ہیں, کبھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, تو پھر نفس و شیطان کا مکر چلے گا نہیں. اس لیے اس راستے میں جتنے بھی اعمال ہیں اجتماعی اور انفرادی, ان عملوں کو مشق کے طور پر کرنا, خالی وقت گزاری نہیں کرنی. بہت دنوں سے 2 سال سے 3 سال سے لوگ آ رہے تھے, اب یہ اجتماع آیا تو چلو ایک مرتبہ 4 مہینے لگا دے تاکہ 3-4 سال چھٹی ہو جائے, کہ اب 3-4 سال تک نہ آوے لو. اس لیے سے جائیں گے تو 4 مہینے لگ جائیں گے, اگلے 4 سال تک کوئی نہیں آئے گا. یہ آئیں گے تب بھی ہم کہہ دیں گے ابھی تو جا کر آیا ہوں. تو مقصود عروج سے یہ نہیں ہے, 4 مہینے بہت بڑی قربانی ہے. ہم خود اپنی قربانی کی قدر کریں, اپنے اس وقت کی قدر کریں, یہ بڑی قربانی ہے. آپ نے اپنا وقت فارغ کیا ہے, اپنا گھر چھوڑا ہے, کاروبار چھوڑا ہے, بیوی بچوں سے ہر ایک کو فطری محبت ہوتی ہے, ان کو چھوڑا ہے, تو یہ بڑی قربانی ہے. اس قربانی کی خود ہم قدر کریں, ہم خود اس کی قدر کریں, اپنے اوقات کی, اپنے مال کی, جو اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اور وقت جو ہے وہ قیمتی سرمایہ ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. پیسوں کا بدل ہے, زمین کا بدل ہے, یہ گئی دوسری ہاتھ لگ جائے گی, سواری چھوٹ گئی دوسری مل جائے گی, لیکن وقت ایسی چیز ہے اس کا کوئی بدل نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دی ہے کہ 4 مہینے فارغ کیے, بڑی توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے, بہت بڑی توفیق. اس پر شکر کا تقاضا ہے, اگر شکر کیا جائے گا اس پر تو اللہ کی طرف سے مزید اعمال کی بھی اور مزید اوقات کو فارغ کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی. ان شکر تم لازیدنکم, کہ تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کرتے ہی رہیں گے. اس لیے سب طے کریں کہ اپنے وقت کی قدر کریں گے, کریں گے انشاءاللہ, اور جتنے اعمال ہیں اس کی مشق کریں گے. اتنی مشق کریں گے کہ ان سارے کاموں کو اچھی طریقے سے کرنا ہم سیکھیں. دنیا کے جتنے کام ہیں اس کی مشق کرتا ہے آدمی, ڈرائیونگ کی مشق, ابتدا میں پہلی بار بیٹھا ہے نہیں چلا پاتا, آگے بڑھتا ہے گاڑی بند ہو جاتی ہے, ابھی گیئر ادھر پکڑتا ہے اسٹیئرنگ چھوٹ جاتی ہے, کبھی ایکسیلیٹر دباتا ہے بریک دبا دیتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے مشق کرتا ہے. میدان میں چلاتے چلاتے راستے پر آتا ہے, راستے پر چلاتے چلاتے ہائی وے پر جاتا ہے, وہاں چلاتے چلاتے شہر میں آتا ہے, اور پھر اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ شہر کی تنگ گلیوں میں بھی وہ گاڑی نکال لیتا ہے کہ اس نے مشق کر لی. ایسے نماز کی مشق ہے کہ فرصت میں وہاں پڑھ رہے تھے, کوئی کام نہیں تھا جماعت میں, تو 5 وقت کی نمازیں پڑھی, نفل نمازیں پڑھی ہیں, اور نماز کی ایسی مشق ہیں کہ اب مشغول ہی رہے نماز آسان ہو جائے گی. وہاں فرصت کے اوقات میں نماز پر ایسی مشق کی ہے کہ سارا دھیان توجہ نماز ہی میں لانے کی کوشش کی. تو شروع میں رکعت باندھتے تھے, پہلی رکعت اچھی گئی, دوسری رکعت میں خیالات آئے, پھر دھیرے دھیرے اور محنت کی, اور محنت کی, اور محنت کی, اور محنت کی, سوئیوں رکعتیں بلکہ ہزاروں رکعتیں پڑھتے 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 نماز کی اچھی مشق ہو جائے گی. جیسے کتنے کلو میٹر گاڑی آدمی چلاتا ہے تب جا کے پکا ڈرائیور بنتا ہے, کتنا آدمی لکھتا ہے تب جا کے اچھی تحریر اس کی ہوتی ہے, کتنا آدمی بچپن سے پڑھتا ہے تب وہ عبارتیں پڑھنا سیکھتا ہے زبان کی. ایسے یہ چیزیں مشق چاہتی ہیں, ایمان بھی, نماز بھی, ذکر بھی, اخلاق بھی. ہمارے ماحول میں عمومی طور پر ماحول میں ہمارے عمومی ماحول میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں کی مشق کر رہے ہوں، اپنے اعمال اخلاق کو سنوارنے کی مشق کر رہے ہوں، عمومی ماحول میں وہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یکسو کرنے کے لیے راہ خدا میں بھیجا جاتا ہے کہ وہاں ان کاموں کے لیے آدمی فارغ ہو جاؤ اور ایسی مشق کر لے کہ اب گھر آنے کے بعد کاروبار کے ساتھ بھی اہتمام والی نماز پڑھ سکے، خشوع خضوع والی نماز پڑھ سکے، گھر آنے کے بعد آدمی کاروبار میں بھی غافل نہ رہے، گھر آنے کے بعد آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی بد اخلاق بن کے نہ رہے بلکہ اخلاق کی اچھی مشق کر کے آئے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جب آدمی با اخلاق زندگی گزارے، یہ اس کی مشق ہے۔ اس لیے پوری توجہ اور دھیان سے روزانہ نیت بناتے ہوئے اور صبح شام رات دن نیتوں کی تجدید کرتے ہوئے ہر عمل سے پہلے نیت کریں، درمیان میں اپنی نیت کو ٹٹولیں اور عمل کے بعد اپنی نیت کی جانچ کریں کہ کیا نیت تھی، تاکہ اچھی نیت بنانے کے عادی ہو جائیں۔ یہاں تک کہ صرف عبادت میں نہیں، زندگی کے ہر کام میں کوئی نیت کے ساتھ ہمارا کام ہو، کسی فقیر کو پیسہ بھی دے رہے ہیں تو کیا نیت ہے ہماری، کسی غریب کو زکات دے رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے، کسی بچے مسافر کو راستہ بتا رہے ہیں تو ہماری کیا نیت ہے، ان سارے کاموں پر علماء نے نیت کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ ہے تو وہ سارے کام جو ہے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں، سارے کام طاعت ہو جائیں گے، اور اگر نماز میں بھی نیت درست نہیں ہے تو وہ نماز بھی وبال جان بن جائے گی کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ شہادت جیسا عمل ہوا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں جس غزوے میں آپ شریک ہیں، لیکن وہ نیت درست نہیں تھی تو وہ عمل مردود ہو گیا۔ تو اس لیے ہر عمل پر نیت کی مشق کرتے ہوئے، عمل کی بھی مشق کرتے ہوئے، ان اعمال کو 24 گھنٹے کی زندگی کے جتنے اعمال ہیں، نماز ہیں، دعا ہے، ذکر ہیں، تلاوت ہیں، اور ضروری جو ہمارا دین ہے جس کا سیکھنا ہر آدمی کے ذمہ فرض ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں ایمان سے متعلق، اعمال سے متعلق، اخلاق سے متعلق، اپنی معاشرت سے متعلق، اپنی آخرت سے متعلق، جو بنیادی ضروری باتیں ہیں وہ موٹی موٹی باتوں کو سیکھنا سکھانا ہے، اور مزید علم کی طلب پیدا کرنی۔ علم تو جتنا سیکھے تھوڑا ہے، جتنا سیکھے تھوڑا ہے، آپ علیہ السلام کو اتنا سارا علم دیا گیا اور کہا آپ کو جتنا دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے، اور جتنا آدمی سیکھے وہ تھوڑا ہے، مال جتنا کماتا ہے کم پڑتا ہے، جتنا آدمی کماتا جاتا ہے کم ہی پڑتا ہے، اور سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دین کے امور عبادت اور اعمال اور علم میں آدمی کو جب تھوڑا حاصل ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے بہت ہو گیا، تھوڑی عبادت ہو جاتی ہے آدمی سب بہت کر لیا، تھوڑا سا علم آدمی سیکھ لیتا ہے کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، کوئی مسئلہ بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی ذرا پوچھ لو اس کو اچھی طرح سے علماء سے، تو آدمی کہتا ہے مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں۔ تو ایسی قناعت پیدا نہ ہو بلکہ اس راستے میں فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان، اعمال، علم، اخلاق کی مزید طلب پیدا ہو، اور طلب پیدا ہو علم حاصل کرنے کا، اللہ کی ذکر میں لگنے کا، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی، اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، اپنی عبادتوں کو بنانے کی ایسی طلب پیدا ہو، ایسی طلب پیدا ہو کہ اب کسی وقت قناعت نہ ہو بلکہ ہر وقت طلب ہو، اور جب طلب پیدا ہوگی تو پھر ہر وقت اللہ کی طرف سے اس کا انتظام کیا جائے گا کہ طلب پوری کی جائے۔ آدمی کو پانی کی طلب ہوتی ہے تو ہر وقت اس کا انتظام اللہ کرتا ہے، سفر میں بھی پانی مل جاتا ہے، حضر میں بھی پانی مل جاتا ہے، اللہ پاک اس کی پیاس کی اس طلب پر اس کے پانی کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کی طلب پر ہوائی جہاز میں کھانا پینا مل جاتا ہے کہ آدمی ہوا میں ہے، اور پانی کے جہاز میں کھانا مل جاتا ہے، اور جنگلوں میں کھانا مل جاتا ہے۔ ایسے جب دین کی طلب بیدار ہوگی تو پھر اللہ پاک اس کا نظام کرے گا، اللہ ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ جس میں ہماری دینی ضرورت پوری ہوتی جائے گی۔ اور اگر طلب نہیں ہوگی تو آدمی مٹکے سے 10-15 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے لیکن طلب ہی نہیں ہے تو رات سے صبح ہو گئے گلاس بھی پانی نہیں پیا، طلب ہی نہیں ہوئی ابھی تک،
اور گرمی کے موسم میں آدمی پتا نہیں کہاں ہے, راستے میں مسافر ہیں اور پیاس لگی ہوئی ہے, تو آدمی یاد دیکھتا ہے کسی دکان میں پانی ہے, آگے دو کلو میٹر جا کر پھر دکان تلاش کرتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, تو آدمی کی طرف پر اس کو کہیں نہ کہیں سے پانی نہیں چلا. تو اس سے اس راستے میں نکل کر مشق کرنی ہے, ایمان کی, اعمال کی, علم کی, ذکر کی, ذکر کے لیے مشق ہے, وہ بھی مشق جاتا ہے. اس سے بزرگوں نے صبح شام
کہیں گے بس جرم رکو نا, ہوا تو
شریف اس کا فرض ہے کہ وہاں سے آدمی ابتدا کریں, شروعات کریں, کسی جگہ بیٹھ کر اطمینان سے اپنی تصویر پڑھیں, دھیان جما کر پڑھیں اور ذکر کرنے کی مشق کریں, دھیان جمانے کی مشق ہے. اس لیے اس کا مانا کے دھیان کے ساتھ اگر تصویر پڑھیں گے تو بہت جلدی دھیان پیدا ہو جائے, اور جتنا یکسو ہو کر پڑھیں گے اتنا زیادہ دھیان جمے گا. وہ تو آخری درجہ ہے کہ آدمی کو پوچھ سکتے ہیں میری سفر میں تھا تو چلتے چلتے بھی سفر میں بھی آدمی نے پوری کر لی, ورنہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے صبح شام 10-15 منٹ پارے کر کے الگ سے بیٹھ جا, جیسے ہم اپنے تقاضوں کے لیے بیٹھتے ہیں, اس دنیا کا 5 بار تقاضا ہو تو اپنی 5 منٹ بڑھ جاتا ہے, کھانے کا 3 بار تقاضا ہے تو اپنی 3 منٹ بیٹھتا ہے, آرام کا 2 بار تقاضا ہے اور گھنٹوں بھر کا تقاضا ہے. رات میں آدمی 5-6 گھنٹے آرام کرتا ہے, دن میں 1-1.5 گھنٹہ آرام کرتا ہے. تو ایسے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے تھوڑی دیر یکسو ہو جاؤ. صبح اگر فجر کے اذان اقامت کے درمیان میں بیٹھ گئے تو سب کوئی کام نہیں ہے, دوسرا جلدی سے فارغ ہو گئے, جلدی اٹھ گئے تو ہجوم بھی ہو جائے گی اور تلاوت تسبیح معمولات سب پورا ہو جائے.
دعا پہ رہتے
شام کو عموماً مغرب سے پہلے,
دعا پچھے آگڑے جیسے, دعا پچھے مسافہ میں آگڑے جیسے مڑ جائے دوری میں,
اس سے پہلے کا وقت ہے
یہ دوری نہ
مڑ جائے, موقع نہیں رہا تو پھر پہلے
پہلے ہونے
اس وقت بھی موقع نہیں رہا تو عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے, لیکن اپنے معمولات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. چوتھی بچ کرنی ہے اپنے اخلاق پر, ہمارے اخلاق درست. سب سے پہلے تو ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں, جب ہم خود قبول کریں گے تو محنت کریں گے اور ہم تو یہ سمجھ لیں کہ ہم تو بہت ٹھیک ہے, ان کے برابر نہیں. اور کہہ رہا ہے کہ بیوی کے اخلاق پر اب بچے نا بھگوان ہیں, میرے ماں باپ ایسے ہیں اور میں تو سب سے اچھا ہوں. جو آدمی اپنی بدخلاقی اور اپنی بے دینی کا اعتراف کرے گا وہ دین سیکھنے کے لیے متوجہ ہوگا. اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے, یہ کام ہے مستقل, اور یہ چیز مشق چاہتی ہے, یہ چیز مشق چاہتی ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو آدمی کی عبادت ہے دری کی دری رہ جائے گی, آدمی کے سارے نیک کام ایک طرف ہو جائیں گے بد اخلاقی کی وجہ سے, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کی رویوں کی وجہ سے عبادتیں سارے کے سارے اکارت ہو جائے گی. اس لیے بہت زیادہ اس پر محنت کی ضرورت, جب اصاف اور وسائل ہو جاتے ہیں تو پھر اخلاق جو ہے وہ بگڑتے ہیں. آدمی کے پاس اخلاق کم ہوتے ہیں, غربت ہوتی ہے تو بیچارہ ہوتا ہے نا, پیسہ کم ہوتا ہے, طاقت قوت نہیں ہوتی, اور اقلیت میں ہوتا ہے تو آدمی سہما سہما رہتا ہے, ڈرا ڈرا رہتا ہے, سب کے ساتھ اچھا ملتا ہے, لیکن وسائل بڑھتے ہیں آدمی کے پاس, مال آتا ہے, دنیا آتی ہے, کاروبار ہو جاتے ہیں, آدمی کے پاس دو پیسے آ جاتے ہیں, تو پھر آدمی کے رویے بدل جاتے ہیں. اس راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی کہ ہم سے چھوٹوں کی بھی خدمت کریں, ہم سے کم حیثیت لوگ ہیں ان کی بھی خدمت کریں. ایک آدمی ہے بہت مالدار اور دوسرے ساتھی جماعت میں غریب ہیں, تو یہ نہ ہو کہ غریبوں کے دل میں خدمت لگا دیں مالدار ساتھی رہیں گے, بلکہ ہم بھی خدمت کریں گے اپنے ساتھیوں کی. اس لیے سے کہ ہمیں اس خدمت کا اجر ہے, اللہ راضی ہو جائے, ہمارے اندر توجہ پیدا ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سفر میں سواریاں کم تھی تو باری باری بیٹھنے کی ترتیب بنی, تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی, انہوں نے اپنے اسلام سے عرض کیا رسول اللہ میں ہی ان کی نقل پکڑتا رہوں گا, آپ اوپر بیٹھے رہے, میری باری میں بھی آپ بیٹھیں, آپ کی باری میں بھی آپ ہی بیٹھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, میری باری میں بیٹھوں گا, آپ کی باری میں آپ بیٹھیں. اس لیے کہ اگر آپ اس لیے ایسا کر رہے ہو کہ میں کمزور ہوں تو میں کمزور نہیں ہوں, تم سے زیادہ طاقتور ہوں. اور اگر تم اس لیے ایسا کہہ رہے ہو کہ تم کو ثواب کی ضرورت ہے تو ثواب کی تو مجھے بھی ضرورت ہے, میں بھی ثواب کی پہنچا دوں, مجھے بھی ثواب چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری آتی تھی تو ان کو بٹھاتے تھے. یہ چیز ہے خدمت جو ہے, خدمت وہ اجرت کی چیز نہیں ہے کہ بھائی جس کے پاس پیسہ ہو وہ اجرت پر خدمت کرواتا رہے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ خدمت کرتا رہے. یہ تو ایک مجبوری ہے, ورنہ ہمارے دین میں تو خدمت کی عبادت ہے, خدمت پر بھی ثواب ہے. میرے بچوں پر آدمی جو رقبہ خرچ کرتا ہے اس کو بہترین صدقہ کہا ہے, بہترین صدقہ ہے. ایمان سے خدمت کی ہے, ایسے جان سے خدمت ہے, اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں گے, مقامی لوگوں کی خدمت کریں گے, مہمان بن کر جماعت میں نہیں جانا.
لائیو فوٹو دے
ادھر میں مہمان آیا, تین دن تک کچھ کام نہیں کرے گا, کھائے گا پیے گا سوئے گا گھومے گا, تو مہمان بن کر نہیں جا رہے بلکہ دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور دین کے اعمال میں خدمت بھی, خدمت کرنا بھی سیکھنا ہے. اور اس کے بعد اوپر جو ہے اس کے درجے کے دھیرے 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 اخلاق درست ہوں گے, توازو پیدا ہوگی. ہاں اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا, ابھی تو حقیقت کا پتہ نہیں اس لیے کود رہے ہیں. ایک آدمی کو اندر پیٹ میں کینسر ہے لیکن اس کو پتہ نہیں, ہلکا ہلکا درد رہتا ہے, گھومتا ہے پھرتا ہے, شان سے شادیوں میں جا رہا ہے, ٹہل رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, لیکن دوسرے دن تھوڑا زیادہ بڑا, پھر بھی چل پھر رہا ہے, ڈاکٹر کو بتایا گولی دے دی, انہوں نے شادی میں جا رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا, لیکن اثر تو ٹھیک نہیں ہوا. چوتھے دن اور زیادہ بڑھ گیا, اب کسی جگہ جا کر اس کو چیک کر رہا ہے کہ پتہ چلا کہ آپ کو کینسر ہے. اب کیا کرے گا, اب سارے پروگرام کینسل, سارے پروگرام سیدھا علاج کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ بیماری ہے. ایسے ہمارے سامنے واضح ہو ہماری بیماری, یہ بیماری ہے, اندر تکبر ہے, اندر ہوش بنے, بڑائی کا جذبہ ہے, اپنے سوا دوسروں کو حقیر سمجھنے کا دائیا ہے, عبادت کا ذوق نہیں ہے, یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں. جب آدمی راہ خدا میں نکلتا ہے تو اپنی یہ بیماریاں اپنے اوپر کھلتی ہیں. اپنی بیماریاں جب تعلیم کے حلقوں میں, صبح شام اللہ کی یاد میں, قرآن کی تلاوت میں جب لگیں گے تو بصیرت جو ہے آدمی کی, اس سے آدمی کو اپنی بیماریاں دکھے گی, پھر آدمی روئے گا اللہ کے سامنے. یہ اس کا صحیح وقت لگنے کا اثر ہے. جب صحیح وقت لگے گا تو آدمی اپنے گناہوں پر رونا شروع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر, اپنے ساتھیوں سے بھی معافی مانگتا ہے, بھائی مجھے معاف کر دیں, پندرہ دن سے میں آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچوں معاف کر دیں, وہاں سے پتہ لکھے گا اپنی امی کو کہ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے مجھے معاف کر, ابا کو خط لکھے گا کہ میں نے آپ کا حق ضائع کیا ہے آپ مجھے معاف کر, تین بچوں کو خط لکھے گا کہ میں نے آپ کا صحیح حق ادا نہیں کیا ہے آپ مجھے معاف کر دیں. یہ صحیح وقت لگنے کا اثر ہے, آدمی کا رونا شروع ہوتا ہے, توبہ استغفار شروع ہوتا ہے, ہاں رقت تاری ہوتی ہے. ایسے ساتھیوں کو دیکھا جن کو کچھ زیادہ قرآن کی سمجھ نہیں ہے لیکن جب ان پر یہ اثر ظاہر ہوا تو عام ساتھی ہے اور فجر کی نماز میں امام صاحب اگر جہنم کی آیت پڑھ رہا ہے تو وہ اتنا رو رہا ہے کہ رقت تاری ہو جائے, وہ سمجھتا نہیں زیادہ, بس خالی جہنم سنا ہو, عذاب سنا ہے, لیکن وہ اندر کی, وہ اندر جو ڈانڈیا بنا ہے اندر کا اور جو اثر ظاہر ہوا ہے تو وہ نماز میں حالانکہ زیادہ قرآن نہیں سمجھ رہا ہے لیکن دقت کاری ہو رہی ہے کہ وقت صحیح گزر رہا ہے, اپنے گناہوں پر آدمی رو رہا ہے. تو معافی مانگتا رہے گا ہر ایک سے, اور اگر یہ چیز نہیں ہوئی اور غلط اثر ظاہر ہوا تو پھر آدمی جماعت میں نہ آ کر جا کر دوسروں کی برائیاں دیکھتا ہے, دیکھو ہمیشہ گرن سوتے ہیں زیادہ, فلاں ساتھی بہت کھاتا ہے, فلانا جو ہے دیکھو نماز پوری نہیں پڑھتا ہے, اس نے تصویر نہیں پڑھی ہے, آدمی مسلم بن جاتا ہے, صالح بنتا نہیں ہے اور کیا بن جاتا ہے, مسلم بن جاتا ہے. تو پھر یہ آدمی نہ اپنا فائدہ کرتا ہے نہ کسی کا کرتا ہے بلکہ وہ نقصان اٹھاتا ہے. اللہ ہم سب کی اسے حفاظت کرنا, اس لیے صحیح وقت گزارنا ہے,
صحیح وقت گزارنا ہے اور وقت پورا کرنا ہے اور ان عملوں کی مشق ہے پھر اخلاص کی مشق ہے اخلاص کی مشق کہ اپنے کام کرتے جا رہے بولتے جا رہے اللہ کے لیے کیا ہے نمازیں پڑھی روزے رکھے قرآن پڑھا ذکر کیا دعائیں مانگی اور تنہائی میں ایسے ایسے کام کرے کہ اس کا کسی کو پتا نہیں کہ رات میں اٹھ گئے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کسی کونے میں بیٹھ کر اور اپنے عملوں کو پورا کر رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ مخلص ہونے کی ایک علامت آدمی کی یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو پورا کرے جو جو اس کے معمولات ہیں اس کو ہر حال میں پورے کریں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو سفر میں بھی تسبیح پڑھ رہا ہے تلاوت گھر پر پڑھ رہے تھے مسافر ہیں سفر میں بھی پڑھ لیے وہاں موقع نہیں ملا تو دوسرے دن اس کو پورا کر لیا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے آدمی عمل پورا کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اپنے عملوں کو پورا کرنا اور اخلاص کی مشق ہے. ہاں یہ بہت دیر سے آتا ہے جیسے پھل میں مٹھاس سب سے آخر میں آتا ہے پھول آتا ہے پھر پھل بنتا ہے چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا پھر اس کی سائز مکمل ہوتی ہے پھر سب سے آخری چیز جو اندر جاتی ہے وہ مٹھاس ہوتا ہے پھل میں. ایسے عمل میں اخلاص سب سے آخر میں آتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لگے رہو یعنی کام کرتے رہو اخلاص اندر آتا جائے گا. اخلاص پیدا کرنے کا یہ راستہ ہے کہ عمل کرتے رہے چھوڑے طبیعت چلے تب بھی کریں گے طبیعت نہ چلے تب بھی کریں گے جی چاہے تب بھی کریں گے اور جی نہ چاہے تب بھی کریں گے کرتے رہیں گے ان سارے کاموں روزانہ کے جتنے اعمال ہیں اس کو پورے کریں گے. اور چھٹی جو ہمیں مشق کرنی ہے وہ جان مال کو راہ خدا میں لگانے کی عادت کے طور پر نہیں بلکہ عبادت کے طور پر. ایک تو عادت بنے دو تین چار سال میں ایک چار مہینے لگا دیں گے اور اس میں 10-20 ہزار روپیہ خرچہ کر دیں گے بلکہ اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی رضا کے خاطر ہم وقت لگائیں گے. ابھی جتنا لگا رہے اس کو کم سمجھیں گے کہ جو ہمارا لگ رہا ہے یہ تھوڑا ہے چاہے چار مہینے جا رہے بھی تھوڑا ہے. جان مال تو اللہ کی پوری جو ہوئی وہ تو زمانے میں رواج کم ہے اس لیے چار مہینے زیادہ لگ رہا ہے ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کے قصے سنے انہوں نے زندگیاں کھپائی اور اپنا مال ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پورا مال لگایا اور ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنا پورا مال راہ خدا میں لگایا اس سے کہ پورا اللہ نے کہا ہے ہمارا کیا ہے ہمارا کچھ نہیں سب اللہ کا ہے. یہ وقت لگا کر جذبہ یہ بنے کہ اور زیادہ ہم اللہ کے نام پر کیسے لگانے والے بنے سب اللہ کا ہے جان اللہ کی دی ہوئی ہے مال اللہ کا دیا ہوا ہے. ہاں ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس میں سے پورا کریں کھانا کھائیں گے آرام کریں گے نکاح کریں گے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے وہ بھی حکم کے طور پر یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نکاح کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. تو پھر جب اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو ایسا کریں گے جیسا اللہ کہتا ہے نکاح اس طرح کریں گے جیسے اللہ کہتا ہے بچوں کی پرورش ایسے کریں گے جیسے اللہ نے کہی اگر حکم سمجھ کے کریں گے اور اگر عادت کے طور پر کریں گے تو پھر اپنی مرضی سے کریں گے. تو اس لیے جان و مال کو راہ خدا میں لگانے کی مشق ہے. ان چھوں صفتوں پر صبح شام رات دن مشق کرنی ہے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کے فضائل کو سننا ہے. ہاں یہ ایک محنت ہے یہ پوری ایک محنت ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا یہ ایک کام ہے اس سے جینا چھڑا رات میں آرام کر لیں. اگر رات میں آرام نہیں کریں گے تو دن میں عمل میں طبیعت نہیں لگتی کیونکہ نیند باقی ہے. رات میں جلدی آرام کر لیں عشاء کے بعد زیادہ نہ جاگیں. اپنا کوئی معمول باقی ہے تو ایک کونے میں بیٹھ کر معمول پورا کریں جلدی آرام کریں. اور یہ سردیوں کی راتیں لمبی راتیں ہو رات میں جو ہے سنت کے مطابق آرام کر لیں اور صبح تہجد میں اٹھ جانا. راہ خدا میں نکلنے کے بعد بھی اگر تہجد نہ ہو تو یہ محرومی ہے کہ مسجد کے ماحول میں 24 گھنٹے انہیں کاموں کے لیے فارغ ہیں جس سے تہجد میں اٹھ جاؤ اور اسی وقت سے دھیان توجہ سے اپنی عبادت ذکر تلاوت دعا استغفار ان تمام کاموں کی پابندی کرتے ہوئے فجر کی نماز تک اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں. فجر کی نماز پڑھی فجر کے بعد مجلس ہوتی ہے عموماً
اس میں جو ہے مختلف مذاکرے ہوتے ہیں, ایمان اعمال کی بات ہوتی ہے, اور کبھی کوئی جماعت وصول کرنی ہے نقد جماعت ہے تو اس لائن سے ساتھیوں کو ترغیب دیتے ہیں, کبھی اجتماعی عملوں میں کمی ہے تو اس کی ترغیب دیتے ہیں. فجر کے بعد کی مجلس بڑی اہم ہے, اگر وہ مجلس مضبوط ہوئی تو دن اچھا گزرے گا پورا اعمال کی پابندی کے ساتھ. اس لیے اس کو روٹین نہ بنا دیں, کام کے کسی بھی عمل کو روٹین نہ بنا, اس کو اہمیت کے ساتھ لینا ہے. ہر عمل کو وقت بھی دینا ہے اور اس کو پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. جماعت کے ساتھیوں میں سے جو ذرا مناسب بات کر لیں تو ایسے ساتھیوں کے ذریعے سے بات کرو. ہمارے یہاں جو مشق ہے وہ انفرادی اوقات میں, انفرادی اوقات میں مشق اچھی طرح ہو جائے, پھر جیسے اعلان کوئی نیا ساتھی اعلان نہیں کر پاتا تو اس کے دل میں اعلان نہ کریں تم کو یہ کرنا کھڑے ہو, انفرادی میں اس کو مشق کروا رہے کہ بھائی آپ جماعت کے 10-12 ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرو, نہیں کر پا رہا اس کو بتا رہے ایسا بولو ایسا, ایک مرتبہ دو مرتبہ چار مرتبہ اس میں, اب اس کو مجمع کے سامنے اعلان کرو. ایسے جو ہماری مجمع سے ہیں یا تعلیم ہے, ایک نیا آدمی ہے جس کو اچھی طرح پڑھنے کا ملکہ نہیں تو اجتماعی حلقے میں اس کے پاس کتاب نہ پڑھا, بلکہ اس کو انفرادی میں کسی کے ساتھ بٹھائے پہ آپ روزانہ 200 حدیثیں ان کو پڑھ کے سناؤ, 200 صفحے ان کو پڑھ کے سناؤ. جب ان کو مشق ہو جائے اب ان کو اجتماعی حلقے میں تعلیم کی ذمہ داری, سیکھنا سکھانا ہے. نہ سیکھا وہ آدمی کرتا رہے گا تو کیسا ہوگا, صحیح نہیں ہوگا اور نہ وہ سیکھ پائے گا. تو اس میں سیکھنا سکھانا ہے انفرادی اوقات, جو مستقل ایک عمل ہے. قرآن کی تصحیح ہے کہ کم از کم اتنی صورتیں جس سے نماز صحیح ہو جائے وہاں سے ابتدا کروانی ہے, اور نہ پورے قرآن شریف کی تصحیح کرنی ہے تاکہ اچھے سے تلاوت کر سکے. یہ سب ابتدا اور اس لیے یہاں سے ہیں کہ بھائی ایک سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی چند صورتیں تاکہ ابھی نماز صحیح ہو جائے, پھر دھیرے دھیرے انفرادی اوقات میں وہ ساتھی اپنے پورے قرآن شریف کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. صحیح ہو گیا ہے اب دھیرے دھیرے اس میں سے یاد کرنے کی کوشش کرے, 10 صورتیں یاد ہو گئے 20 صورتیں کرے, چھوٹی چھوٹی صورتیں اما پارے اتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ یاد کر. بہت سارے ایسے ساتھی ملتے جو سناتے ہیں کہ سفر میں ہم نے 5 صورتیں یاد کی, ایک جماعت ابھی جا کر آئی ایک علاقے میں کام کر کے آئی, ان سے کارگزاری پوچھی تو انہوں نے کہا بعض ساتھیوں نے پورا اما پارا یاد کر لیا. اسی جماعت کے ایک ساتھی نے سنا کہ میں نے 3.5 پارے یاد کی اپنے انفراد کے اوقات. سیکھنا سکھانا بھی, یہ وقت اگر ہم نے اس میں نہیں لگایا تو یہ وقت باتوں میں چلا جائے, ایران قرآن کی باتیں ہوگی, لایانی ہوگی, سیر تفریح ہو جائے گی. اس لیے سیکھنا سکھانا اجتماعی جو حلقہ ہیں اس میں تو چونکہ نئے پرانے سب قسم کے ساتھی ہوں گے, اس لیے یہی ہدایات ہوتی ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ اور 10 صورتوں کی ایک ایک آیت کر کے مشق کرے, ایک ایک آیت کر پڑھنا آتا ہے, تجوید ٹھیک نہیں ہے تو تجوید ٹھیک کرے, مخارج کی تصحیح کرے, اور ترتیب کے ساتھ جیسا علم حضرات پڑھتے ہیں نماز میں اس طریقے سے. ایک تو یہ کہ تیزی کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں, اور ایک ترتیب سے جس طرح پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے مخارج کی صحت کے ساتھ اور اس کے قواعد کے ساتھ آدمی اطمینان سے قرآن شریف کی تلاوت کرے, اس طرح سے اس کو پڑھنے کی مشق جو ہے وہ اجتماعی حلقے میں کرنی. باقی انفرادی اوقات میں جیسے اس موسم میں عشاء کی نماز ہو گئی تقریباً 8 بجے نماز ہو جاتی تھی, 8:30 بجے ہو گئے, اب وہاں سے لے کر صبح تازی تک کا وقت ہمارے پاس, اگر آدھا گھنٹہ اس کا پلان لے جماعت میں کوئی قاری ہے کوئی حافظ ہے کوئی عالم ہے صحیح قرآن پڑھنے ان کے پاس تو ان کے پاس اچھی تصویر ہو جائے گی. یا قرآن شریف ٹھیک ہے پڑھنا ٹھیک سے جانتے تو اپنے دیگر ضروری جو دین کے مسائل ہیں, حضرت معاویہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر جماعت میں قاری ہو ایک عالم ہو, تاکہ نکلنے والے قاری سے اپنا قرآن ٹھیک کرے اور عالم سے اپنے دین کے ضروری مسائل سیکھ لیں, اپنی ضروری جو باتیں ہیں تاکہ زندگی ان مسائل کی روشنی میں گزرے. اس لیے سیکھنا سکھانا ہے. ہاں وضو سیکھنا ہے, عثمان رضی اللہ عنہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا ہے میرا یہ وضو دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز کے بعد پانی منگوایا, تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نماز تو پڑھ چکے ہیں. تو فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتانا چاہتا ہوں, جس کو دیکھنا ہو آ جاؤ, اور وضو کر کے بتایا پورا. یہ عملی سیکھنے کی چیز ہے, وضو ہے, نماز ہے, استنجے کا طریقہ ہے, اور دیگر جو اعمال ہیں ان سارے کاموں کو عملی طور پر سیکھنا سکھانا. سارے کاموں, سلام کرنے کا طریقہ ہے, سلام کا جواب ہے, اذان اقامت ہے, اور نماز جنازہ ہے. درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے, سب سے مقدم فرائض جو چیزیں فرض, پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اور چیزیں بھی, یہاں تک کہ آداب زندگی سے متعلق اور ہر کام کو سنت طریقے پر کیسے کرنا ہے اس کو سیکھنے سکھانے کی عملی مشق کرنی. جو حضرات جماعتوں میں جا رہے ہیں ان کے پاس اس وقت فوراً موقع ہے, اور جو اس وقت کو نہیں جا رہے ہیں تو وہ جانے کا انتظار نہ کریں کہ جب جائیں گے تب سیکھیں گے, بلکہ ابھی سے شروع کر دیں. یہ حضرات تو جائیں گے 2400 گھنٹے اسی کام کے بارے میں, اور جو گھر جا رہے ہیں تو اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے مسجد کے مقامی عملوں کو کرتے ہوئے روزانہ اپنا تھوڑا وقت اپنا دین سیکھنے میں لگانا چاہیے. روزانہ تاجر آدمی ہے, نماز صحیح ہے, اپنی تجارت کے مسئلے سیکھے. کاشتکار آدمی ہے, وہ اپنی کاشتکاری سے متعلق مسائل سیکھیں. معاشرت کو تو سب کو روزانہ رابطہ پڑتا ہے, گھریلو زندگی ہے, معاشرت ہے, لوگوں کے ساتھ کے تعلقات ہیں, تو وہ ہمارا بنیادی دین ہے. ہاں, ورنہ بہت ساری عبادتیں, جیسے حدیث پاک میں ہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من المخلص, مخلص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ, کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ آدمی مخلص. ظاہری جواب تو یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مخلص یہ نہیں ہے. میری امت کا مخلص وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا, پہاڑ کے برابر, لیکن اس نے کسی کا حق دبایا ہے, کسی کا مال دبایا ہے, کسی کی زمین دبائی, کسی کی غیبت کی, کسی کو گالی دی, اس طرح کے حقوق والے اس کے ساتھ آئیں گے وہاں, اور ان کا مطالبہ ہوگا اپنے حق کا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں, حسنات ہیں, وہ ان کو دے دیے جائیں. دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے پیسہ مانگتا, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, بھائی اس کی زمین اس کو دے دو, اس کا گھر ہے تو وہ دے دو, حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں لیکن زمین ہے تو زمین میں سے اتنی اتنی ان کو دے دو. ایسے وہاں اور کوئی چیز تو چلے گی نہیں, وہاں نیکیاں چلے گی, تو نیکیاں دلا دی جائے گی, تو فرشتے جا کر اس کی نیکیوں میں سے تقسیم کرتے جائیں گے, تو نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حق والے ابھی باقی رہ جائیں گے. تو فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے یا رسول اللہ, نیکیاں تو ختم ہو گئی اور ابھی حق والے باقی ہیں. تو ارشاد ہوگا کہ وہ جو حق والے لوگ ہیں ان کے گناہ اس کو دے دو بدلے میں, اور اس کو اونچے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. اللہ ہم سب کی عبادت فرما کہ اس کے پاس نمازیں تھی, روزے تھے, اور پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں, لیکن مخلص قرار دیا گیا, مخلص قرار دیا. کیا ہوا کہ وہ ضرورت کا دین نہیں سیکھا, لین دین کا, تجارت کاروبار کا. بہت سے مطلب آدمی بڑی محنت کرتا ہے, دو بول بول کر اپنی ساری محنت پر پانی بھیج دیتا ہے, دو بول بول, بڑی مشقت سے سامان لایا ہوا, بڑی محنت کی, مال لگایا, خود تھکا, اور یہاں آ کر گاہک کے سامنے دو بول جھوٹ بول گیا, دو بول بول دیے, جھوٹ بولا, یا دھوکے کی بات کر دی, رمن کرنے کی بات کی, تو وہ دو بول کی وجہ سے اپنے ساری محنت پر پانی کر دی. آدمی نے کسی سے بد اخلاقی کے دو بول بولے, اور دو بول کی وجہ سے اپنی پتا نہیں کتنی ساری عبادت وہ دیکھا جائے. آدمی نے کسی غیبت کی مجلس میں شرکت کر کے کسی مسلمان کی غیبت سن لی, بس نہ بولا بھی نہیں, وہ بےچارا نے کچھ نہیں بولا, لیکن ایسی مجلس میں شریک تھا جہاں کسی مسلمان کی ذات پر کیچڑ اٹھاڑا جا رہا, پتا نہیں کتنے سارے نیکیاں لے جائے گا قیامت. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں, اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اعتراف کریں گے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے, ہم کو پتا نہیں ہے, تو پھر سیکھنے کی طلب بھی پیدا ہوگی اور نیت عمل کی ہوگی تو اللہ عمل کی توفیق دے دے گا. ان نماز کل امرئ مانوا, آدمی کو وہی ملے گا جو نیت میں ہو. اگر صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے سیکھا سکھایا ہے تو معمولات کی حد تک, معلومات کی حد تک رہے گا, وہ معمول میں نہیں آتا. آدمی جانتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے, غیبت کرنا برا ہے, حسد کرنا اچھی چیز نہیں ہے, گناہ ہے, لیکن وہ چونکہ معلومات کی حد تک ہے. نیت یہ وہ ہمارے کامل علم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس علم پر عمل کرنا ہے, اس لیے سیکھنے سکھانے میں اپنا وقت گزار. اجتماعی فضائل کے حلقوں میں فضائل کی تعلیم کو خوب سنیں. فضائل سے رغبت پیدا ہوگی, شوق پیدا ہوگا. جب شوق پیدا ہوگا عمل کریں گے, اب مسائل کی ضرورت پڑے گی. بغیر مسائل کے عمل صحیح نہیں ہوگا. بہت سی مرتبہ سال ہر سال کی نمازیں حقارت ہیں کہ تکبیر تحریمہ ہی نہیں پڑھی ہے, امام کے ساتھ نماز آتی پڑھتا رہا, امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے, ہم نے پیچھے خالی ہاتھ باندھتے رہے. پہلی تکبیر تو پڑھا دے سب پر, کہ جہالت کیوں سے. تو اس لیے مسائل کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوگا. پھر ہمیں اپنے مسائل سیکھنے اور اس پر اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہاں ان کے پاس کھلا وقت ہے, اور جو گھر جا رہے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اجتماع ہوا تھا, اجتماع میں شریک ہوئے, چند مجلسیں ہوئی, دعا ہو گئے, واپس ہو گئے, بلکہ یہاں سے ہمیں فکر لے کر جا رہے ہیں, ایک نیت لے کر جا رہے ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے نظام کو بدلیں گے. جو بے فکری ہیں عمل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اس کو دور کریں گے. جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کر کے دھیان جمائیں گے, اور جن اعمال میں ہماری کمزوری ہے ہم خود محاسبہ کریں گے کہ کون سے اعمال میں کمزوری ہے. عبادت میں کمزوری ہے, معاشرت میں ضعف ہے, معاملات میں کچھ کمی ہے, جس لائن کی کمی ہے. عقل مند آدمی وہ ہے کہ خود اپنی کمی کو دور کر دیں. جیسے اپنے جسمانی صحت کے بارے میں اور جسمانی صفائی کے بارے میں عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ آدمی جوتے سے لے کر ٹوپی تک سب کو درست رکھتا ہے. عقل مند آدمی کہ جوتے پر بھی پاخانہ لگ جائے تو آدمی یہ سمجھ کر کے بھائی جوتا ہے اس کو رہنے نہیں دیتا, عقل مند ہے. اور پاگل آدمی ہے تو اس کے ٹوپی پر بھی پاخانہ لگے تو اس کو کیا ہے, کہ پاگل ہے تو ٹوپی پر پاخانہ لگا ہوا اور وہ مزے سے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, سو رہا ہے, راستے پر چل رہا ہے, یہ تو جنون ہے اس کا. اور عقل مند آدمی ہے تو جوتے پر بھی لگا ہوا پاخانہ برداشت نہیں کرے گا, وہ جا کر پہلے صاف کرے گا. بلکہ جوتے پر بھی پاخانہ نہیں, دھول لگی ہوئی, روزانہ صبح جوتے صاف کر کے پہنتا ہے, یہ عقل مندی ہے. ایسے دینی اعتبار سے عقل مند آدمی, ہوشیار آدمی وہ ہیں جو اپنے دین کو دیکھتا رہے. عبادت میں کمزور, نماز تو ہو رہی ہے, تکبیر ہو رہا چھوٹ رہی ہے, آدمی اس کمی کو دور کرے. نماز ہو رہی ہے, خوشو خوشو رہی ہے, آدمی رو رہے اللہ کے سامنے, نوافل سے مشق کر رہے خوشو پیدا کرنے. عبادت اچھی ہو رہی ہے لیکن اخلاق میں کمی ہے, آدمی اللہ کے سامنے رو رہے, اللہ سے دعا مانگے, اور اپنے ملنے جلنے والوں سے کہیں کو اس کو بتاتے رہے کہیں بجے اپنا نہیں ہو جائے. یہ نہیں کہ حجی صاحب تم کو مارو کر انہیں گاڑوں دیا گے, یہ ہمارا خیر خانی جو ہمیں گالی دینے پر شاباشی دے رہا ہے, وہ کسی پر زیادتی کرنے پر ہماری تعریف کر رہا ہے, وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے, یہ ہمارا دشمن ہے کہ ہم کسی پر زیادتی کر رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں, کسی کو بدتمیز بدمعاش کہہ رہے ہیں, اور ان کو کہہ تم نے بہت اچھا کیا. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں سیتاب المسلم فسق, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, وہ قتالوں کو کفر اور اس کو مارنا کفر ہے. ایسے کام پر اگر وہ ہماری تعریف کرتا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے. کسی پر زیادتی کرنے پر کوئی ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ ہمارا خیرخواہ نہیں ہے. ہمارا خیرخواہ تو وہ ہے جو ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹوکے. ہاں وہ ماں باپ خیرخواہ ہیں اولاد کے جو غلطیوں پر ٹوک رہے ہیں, بیٹا یہ برابر نہیں ہے, بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بیوی خیرخواہ ہیں جو شوہر کی غلطی پر ٹوک رہے ہیں کہ آپ نے برابر نہیں کیا, آپ کی ماں کے ساتھ آپ نے بلند آواز سے بات کی, آپ کے باپ کے سامنے آپ بولے, یہ آپ کی عادت ٹھیک نہیں ہے. یہ بیوی خیرخواہ ہیں. وہ شوہر خیرخواہ ہوگا بیوی کا جو اس کی بد اخلاقی بدتمیزی پر اس کو بتا رہے کہ تو نے برابر نہیں کیا, یہ ٹھیک نہیں تھا تیرا رویہ, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہوا, کسی غریب کے ساتھ ہوا, کسی کمزور کے ساتھ یہ ہوا اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی ورنہ تو دنیا میں تو گزر جائیں گے آج لوگ ہمارے مال کی وجہ سے یا ہماری وجاہت کی وجہ سے یا ہم سے بہت نہ نپٹ پانے کی وجہ سے کہ بھائی ان سے کون نپٹے گا خاموش رہو اس کی وجہ سے دنیا میں چھوٹ جائیں گے لیکن موت کا چکر رکھتے ہی آدمی کو احساس ہو جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہاں یہ احساس پیدا کرنے کی محنت کہ احساس اندر سے بیدار ہو جائے اس لیے ہمیں ان سب چیزوں پر اچھے سے محنت کرنا ہے اور اس لائن کا دین حاصل کرنا ہے وہ دین علماء سے ملے گا جتنے ان کی عزت احترام دلوں میں ہوگا اتنا ان کے پاس رجوع ہوگا آدمی کے دل میں دنیا داروں کی عزت ہے تو دنیا دار بدماشوں کے پاس آدمی بیٹھا رہتا ہے جو بدماشی کرتے رہتے ہیں جو ظلم کرتے رہتے لیکن ان کی دنیا کی وجہ سے ان سے محبت ہے سیاسی لوگوں سے محبت ہے تو ان کی تمام تر بدتمیزی اور نالائکیوں کے آدمی وہاں جا کے بیٹھا رہتا ہے کہ یہ سیاست دان ہے ان کی سیاست سے محبت ہے تو ان کی ساری بد اخلاقیاں بدتمیزیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں جب دین سے اور علم سے محبت ہوگی تو پھر علماء کی خدمت میں حاضری کو ہم سعادت سمجھیں گے اور پھر وہاں سے علم آئے گا ہمارے پاس اس لیے کوشش اس کی کرنی کہ دین کے سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول تیار کرنا ہے اور دعوت کی فضا بنانی جو ہم نے سیکھا ہے اب وہ دینا ہے سیکھتے ہوئے سکھانا ہے اور لوگوں میں طلب پیدا کرنی ہے اس کے لیے گشتوں کا نظام ایک طریقہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ گشت رائے خدا میں نکل کر پانچ قسم کے گشت کرواتے ایک خصوصی گشت ہے کہ جس میں جو ہے وہاں کے خواص یعنی دنیاوی اعتبار سے جو معزز لوگ ہوتے ہیں جو بستیوں پر علاقوں پر باثر ہوتے ہیں اور وہاں کے علماء ہیں ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر دینی ہے وہاں کے دین کی محنت میں تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے جا کر نصرت اور ان کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کرنا ہے کام کے لیے یہ خصوصی گشت ہے کہ وہ کسی بھی بستی میں جا رہے اپنا سامان ایک طرف رکھ کر پوری جماعت جو ہے اگر مکرو وقت نہیں ہے تو دو رکعت وضو کی دو رکعت مسجد تحیت الوضو تحیت المسجد جو دو رکعت پڑھیے سنت ہمارے علاقوں میں مطروق ہے عربوں میں اس کا زیادہ رواج ہے جب بھی داخل ہوتے دو رکعت پڑھتے وضو کرتے دو رکعت پڑھتے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جنت سے ان کو دیکھا حضور علیہ السلام نے معلوم کیا کہ بلال ہم نے آپ کو دیکھا ہے کیا عمل ہے آپ کا تو میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھتا اس سے ہر وقت باوضو رہنے کی مشق ہو جائے گی جس سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اس لیے مسجد میں داخلے وضو کیا اور فوراً دو رکعت وضو کی دو رکعت پڑھ اگر مکرو وقت ہے تو اس وقت چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد سارے ساتھی سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر مشورہ کریں اس بستی سے زیادہ لوگ راہ خدا میں کہ ان کیسے نکلے اس کی تصدیق فائل کریں جماعتیں بنائیں رسمی طور پر پیپر پر نہیں کرنا ہے کاپی میں لکھ دیا تھا تو کاپی تو جو ہے وہ ضرورت ہے یاد رکھنے کے اس کے دن میں کیا ہے وہ اصل نہیں ہے اصل کام ہے ساتھیوں کو فکر مند کر کے ہاں ساتھیوں کو فکر مند کر کے کہ ہم اپنے مقصد میں لگے رہے کھانا پینا اور ضروریات اور ضرورت اس کے لیے دو آدمی خدمت کے طے کر دے تاکہ باقی ساتھی یکسو ہو جائے چائے پکانے کے لیے کھانا بنانے کے لیے دسترخوان لگانے کے لیے برتن دھو آج 24 گھنٹے کے لیے دو آدمیوں کو طے کر تاکہ باقی 10 آدمی سارے کاموں سے فارغ ہو جائے اور وہ یکسو ہو کر دعوت میں عبادت میں اعمال میں لگے رہے جو مشورہ کر لیں کیسے یہاں سے نفر جماعت بنے اور اس مسجد میں کیسے مسجد وال جماعت بنے اگر بنی ہوئی ہو تو ان کو مضبوط کرنا اور 24 گھنٹے کے جماعت کے معمولات کا ایسا نظام بناوے ایک منٹ کے ضائع نہ ہو ایک منٹ 12 آدمیوں کے 12 منٹ ہوئے اور 10 منٹ اگر گئے تو 12 آدمیوں کے کتنے منٹ ہوئے ایک کے 10 منٹ تو 12 کے 120 منٹ ضائع ہو گئے 24 گھنٹے کا نظام ہے اس لیے ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ساتھیوں کی جان مال ہمارے پاس امانت یہ روزانہ کا مشورہ اسی لیے ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور پورا وقت عمل میں گزرے اس کا کھانا بھی عمل ہے سونا بھی عمل ہے અને સોને કા જવાબ નિકાલે. તો ફિર જબ ઇસમે તરતીબ બન ગઈ તો ઇસકે અલાવા દીગર ઓર એસી લાયાની મેં હમારા વક્ત મેં ગુજરે કે જિસસે વક્ત બરબાદ. 24 ઘંટે કા નિઝામ બના લે મશરા કરે. યે ભી એક મશક હૈ કે 4 મહિને અગર 24 ઘંટે ઇસ તરહ મશવરે કે સાથ ગુજારે હૈ તો ઘર આને કે બાદ અબ પૂરી જિંદગી એસે અમાલ કે સાથ ગુજારના આસાન હો જાયે. કે ઘર રહેકર કે આપને અપના વક્ત જાયે નહીં કરે. એક મશક હૈ इसलिए अपना निजाम बना ले. अब नकद जमात बनानी है तो नकद जमात बनाने के लिए मेहनत है. दो दो तीन तीन की जोड़ियां बनाकर बस्ती के मकानों को तकसीम करें और वही लोग जो है दो दिन या तीन दिन का एक जगह कयाम है उस दौरान उस बस्ती के 200-250-300 जितने घर हैं उतने ये 4 या 5 जमातें बन जाएगी. वो 30-30, 40-40 घर एक एक जमात के हिस्से में आएंगे. अगर वो रोजाना 4-5 घंटे मुलाकातों में लगाते हैं तो आसानी से 2-3 दिन में पूरी बस्ती के तमाम वाले मर्दों से मुलाकात हो जाएगी और बस्ती के हर घर तक दीन की बात पहुंच जाएगी. बस्ती के हर घर तक नमाज और आमाल की दावत पहुंच जाएगी. बस्ती के हर घर तक अपने बीवी बच्चों के बारे में दीन की फिक्र करने की बात पहुंच जाएगी. 2-3 दिन में जमात पूरे घरों की मुलाकात कर लेगी और जब इन सबसे मुलाकात होगी तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि उस मस्जिद में नमाजी बढ़ जाएंगे. जो भी मेहनत वाली जमात तक किसी जगह जाती है वहां नमाजी बढ़ जाते हैं. पहला नकद फायदा ये होता है जमात से कि उस बस्ती में नमाजी बढ़ जाते हैं. लेकिन ये उस वक्त होगा जब जमात बाहर चल फिर कर मेहनत करेगी. इसलिए सुबह का जो वक्त है उसको मेहनत में लगा. रात में आराम कर ले, सुबह जल्दी जाग गए, फजर तक फजर बाद अपनी मजलिस के बाद अगर नाश्ता जल्दी करना है तो जल्दी कर. आपस के मशवरे से वक्त तय कर लें कि भाई हम नाश्ता फजर बाद इशराक के बाद कर लेंगे. इशराक पढ़ लें और अपना नाश्ता करें और मेहनत का निजाम बना लें. सुबह का वक्त अच्छा वक्त होता है. हाँ चले फिरें, 2-3 दिन की जमात बनाओ. अकेला आदमी मुलाकातों में न जा, 2-3 की जमात बनाए. कोई भी अकेला आदमी कहीं न जा. अपनी किसी हाजत से भी जाए तो अपने किसी साथी को लेकर जाए और मुलाकातों में भी 2 या 3 की जमात बनाओ और जिक्र फिक्र के साथ है ना. जिक्र फिक्र वो हमारे लिए हिफाजत का जरिया. बाहर वफलत का माहौल है, बेदीनी है, लायानी है, गुमतें हैं. उसमें हमारे दीन की हमारे दिल की हिफाजत जो है अल्लाह के जिक्र में. गलियों में 3रा कलमा, बाजारों में 4था कलमा पड़े. इसके अलावा मौका मुनासिब कोई जिक्र खास वारिद है. जैसे ऊपर कहीं चढ़े तो अल्लाह अकबर पढ़े, नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह पढ़े. ऐसे कोई खास जिक्र है तो उसको उन कलिमात के साथ अल्लाह को याद करें. पहले देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी तो ऐसी जगहों पर पनाह अल्लाह से तलब करें, शैतान से, नफ्स से, पूरे माहौल से. तो अल्लाह के जिक्र के साथ हमारा चलना फिरना होगा तो हमारी गफलत से हिफाजत हो जाएगी. नजरों को झुकाकर कश्तों में फिरें. हाँ हराम तो देखना ही हराम है लेकिन ऐसी दुनिया जो हम हलाल जो हमको अल्लाह से राकिब करते हैं उसकी तरफ ही न देखें. जैसे इस वक्त बाजारों में ठीक ठाक है. अगर किसी जगह कोई नई आइटम देख गए तो 10 दिन दिमाग उसी में घूमता रहे. अरे होता नहीं होता, कहीं नई सवारी देख ली, नया कपड़ा देख लिया, नया जूता देख लिया, किसी का नया मोबाइल देख लिया तो दिमाग वहीं घूम रहा है. गश्तों से जाकर नमाज पढ़ रहा है लेकिन दिमाग कहाँ है बोलो ना भाई, वो मोबाइल में घूम रहा. तो इसलिए ऐसी दुनिया जिसका देखना तो हलाल है लेकिन वो हमको अल्लाह से रफ कर दे, हमारे अमाल का मजा छीन जाएगा तो फिर ऐसी दुनिया को भी न देखें. अभी हम तरबियत के दौर में चल रहे हैं इसलिए परहेज करें, नजरें झुकाएं, बाजारों का ज्यादा रुख न करें. हाँ हम बाजारों में जाएंगे लोगों से मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए. इसलिए हमारा कोई जरूरी कामकाज जो तो खिदमत वालों के जरिए से करवा लें कि खिदमत वाले सामान लेने जाएंगे. हमको भी साबुन लाना था तो उनसे कह रहे आप जाओ तो ये मेरे पैसे ले लो और मेरा एक साबुन लेकर आ जाओ. मुझे कलम की जरूरत है ये पैसे ले लो, कलम मेरी से ले लो. इसलिए बाजारी माहौल से अपने आप को बचाना है. कश्तों में जाना है, 2-3 आदमियों की जमात बनकर जावे, जिक्र के साथ नजरों की हिफाजत के साथ चले और लोगों से खूब मिलना है. लोगों से मिलना है, अल्लाह की निस्बत पर मिलना है और सब जगह जाकर अल्लाह को बोलना है. इसकी जरूरत है इस वक्त.
کہ بازاروں میں بھی، گلیوں میں بھی، محلوں میں بھی، گھروں میں بھی، مارکیٹوں میں بھی اور زمین پر بھی جگہ جگہ جا کر اللہ کی بڑائی بولنی کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، عزت و ذلت کا مالک ایک اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور کامیابی دین میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے، اس کو خوب بولنے کی ضرورت، اپنے اندر لانے کی نیت سے ہم بولیں گے۔ ہاں اس وقت مادہ غالب ہے دل و دماغ پر، ہاں دل و دماغ پر مادہ غالب ہے، غریب آدمی بھی کروڑ پتی بننے کی فکر میں، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، مادہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ تصور دل و دماغ پر غالب ہے، ہاں کیونکہ اسی کو بولا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جتنے ذرائع ہیں وہ اتارے ذرائع کے ذریعے سے اسی کو دکھایا جا رہا ہے، اسی کی تصویریں بتائی جا رہی ہیں، اسی کو الگ الگ پرنٹ میں بتایا جا رہا ہے، الگ الگ کلر میں بتایا جا رہا ہے، الگ الگ زبانوں میں لکھا جا رہا ہے، جوتوں کو لکھا جا رہا ہے اور کپڑوں کو لکھا جا رہا ہے اور چیزوں کو ہر جگہ سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں اور گھر گھر میں، تو وہی چیزیں دل و دماغ پر مسلط ہو گئی۔ ان گشتوں کے راستے سے مطلوب یہ ہے کہ ہم ایک ایک ایمان والے کے پاس جا کر ایمان کی قیمت بتائیں گے کہ جو ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے وہ سب سے قیمتی ہے، اس کو منہ بھر کے بولنا، روتے روتے نہیں کہ بھائی اللہ پاک نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے ایمان کی دولت سے، ایسے روتے روتے نہیں، ذرا منہ بھر کے بولنا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بہت قیمتی ہے، ہاں اللہ بڑا ہے تو اس کا کلمہ بھی بڑا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمے کی وجہ سے بڑا ہے، یہ قیمت اللہ نے دی ہے، یہ قیمت اللہ کی طرف ہے، جب تک کہ کرنے والا اللہ اللہ کہنے والا زمین پر ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی کلمہ لے کر جائے گا تو یہ کلمہ اتنا وزنی ہے جس طرح زمین آسمان کو پردے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پردہ ٹوٹ جائے، ایمان کے فائدوں کو بولنا ہے، اور دنیا کی ساری نعمتوں اور آسانیوں کا ذریعہ ایمان اور اچھا عمل ہے، یہ ایک ایک آدمی کو بتانا ہے، ہاں کہ دنیا میں راحت کا ذریعہ ایمان اور عمل ہے، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، کہ حیات طیبہ کا ذریعہ ایمان اور اچھا عمل ہے، بدعملی کے ذریعے سے آدمی حیات طیبہ حاصل نہیں کر سکتا، خوشگوار زندگی، ہاں بولا جا رہا سب جگہ پہ کہ بھائی آپ خوشگوار زندگی گزارو، ہمارے پاس سے لون لے جاؤ اور اس سے گھر بنا لو اور خوشگوار زندگی گزارو، تو آدمی لون لے کر خوشگوار زندگی گزارنے کے پہل میں اس کو پتا نہیں ہے کہ انگلی کی ہے، بولا نا مشین گھومنے والا اندر انگلی چلی جا رہے تو اب دھیرے دھیرے ہاتھ جائے گا اور پھر اگر نہ نکالا تو پورا ہی جائے گا، کہ وہ انگلی پکڑی ہے وہاں کہ کوئی سواری دے رہا ہے اور کوئی مکان دے رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے وہ کیسے خوشگوار زندگی گزارے، خوشگوار زندگی گزارنے کا راستہ ایمان اور اچھا عمل، یہ ہمیں ایک ایک بڑے کو سمجھانا، یہاں کی آدمی ہے تو اس کو اس کی زبان میں سمجھانا ہے، ہاں اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں یا مخصوص کوئی زبان نہیں بلکہ اس کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان دے کر بھیجا، انہوں نے اس میں ان کو سمجھایا، ہاں ایمان کی حقیقت بتائی، عبادت کے طریقے بتائے، آخرت سمجھائی، یہ جو ہمارے گشت ہیں پانچوں گشتوں میں سب سے پہلے ایمان کا فائدہ بتانا، ایمان قیمتی ہے، اور امان کی طرف رغبت دلانی، اور عملوں میں چونکہ نماز سب سے اہم عمل ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، اس لیے نماز کی طرف متوجہ کریں گے اور نماز کے فائدے بتائیں، نماز کے فائدے بتائیں جو حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں کہ نماز سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، عموماً یہی ہوتا ہے آدمی کاروبار کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نوکری کرتا ہوں، چھٹی نہیں ملتی ہے،
میری دکان کا مسئلہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا اس کی روزی کی تنگی دور ہو جائے گی. کتنی بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی. اس آدمی کو سمجھائیں گے کہ بھائی آپ کی نمازوں کے بعد کی دعائیں جب قبول ہوگی اللہ آپ کے دنیا آخرت کے مسئلے حل کر دے. منہ بھر سے بات کریں گے, یقین سے بات کریں گے, اور یکسو ہو کر بات یہ نہ کہ ہمارا ذہن بھی کہیں اجا ہوا ہے, ہم خود موبائل میں لگے ہوئے. اس لیے جیسے ہم نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے, ارے بھائی چھوڑا نہیں چھوڑا, چھوڑ کر جائیں گے, ایسے موبائل میں چھوڑ کے جا رہے. بچوں سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے موبائل سے ہوتی ہے, بولو نا بھائی. تو بچوں سے زیادہ محبت اور بچوں کو چھوڑ دیا. کسی کا دو سال کا ہے, کسی کا پانچ سال کا ہے, کسی کا چھ مہینے کا بچہ ہے. جب ان کو چھوڑا ہے تو اس کو بھی گھر چھوڑ دے تاکہ ہم دل و دماغ کے اعتبار سے یکسو ہو جائے. عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور دعوت میں بھی مزہ آئے گا. یکسو کے ساتھ دعوت. اس لیے اس بھائی کو پارش کرنا پڑی ہے. ان سے پہلے سے کہہ دیں ہم آپ سے دین کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, تھوڑی دیر آپ ہم وقت دیں. کوشش کریں ان کے گھر میں بیٹھ جائیں, اسی کی کوشش کریں. بھائی تھوڑی جگہ بنا لو بیٹھے. عموماً گھروں میں آج کل تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے, پہلے بہت تنگی ہوتی ہے, اب تو گھر بڑے ہو گئے سب. پھر بھی اگر جگہ نہیں ہے تو باہر کہیں بیٹھ جاؤ, لیکن بیٹھ کر بات کریں تاکہ وہ بھی کھڑے کھڑے نہ تھک جائے, ہم بھی نہ تھک جائے. بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں, ایمان کا فائدہ بتائیں, نماز کی بات کریں گے, دین زندگی میں لانے کے فائدے بتائیں گے. اسی طرح بیوی بچوں میں دین لانے کی ذمہ داری گھر کے مردوں کی, اس بارے میں فکر مند کریں گے کہ آپ کے گھر میں بھی نماز ہو, بچے بھی اعمال کے پابند ہوں. چھوٹے بچے ہیں تو ان کو قرآن اور اعمال کی طرف رغبت دلائیں. یہ پوری بات ان سے کر کے دین کے فائدے بتا کر اب ان کو آمادہ کریں دین کی محنت میں, دین سیکھنے کے لیے نکلنے کے لیے. وہ نفت جماعت جس کو کہتے ہیں, کوشش کریں کہ چار مہینے کی نفت جماعت بنے. کم از کم اس مسجد سے تین دن کے لوگ نکلیں. تین دن دن سے شروعات کریں گے, دھیرے دھیرے رغبت پیدا ہو. ایک علاقے میں ایک ہلکے میں اگر 15-20 دن گزرے, ایک مسجد میں تین دن رہے, دوسری میں تین, ان پانچ مسجدوں سے اگر تین تین دن کی جماعت نکلی ہے, پانچ جماعتیں, تو تقریباً 50-60 آدمیوں کے تین دن لگے. ان سے تین دن کے دوران آپ کے دو ساتھی نصرت کرتے رہے, اسی میں سے 12-15 آدمی چار مہینے کے تیار ہو جائیں. وہ 60 میں سے 12 آدمی چار مہینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ تین دن لگا کر واپس آئے, ان کو ہفتہ 10 دن کا موقع مل گیا, اسی میں سے 12-15 آدمیوں کو چار مہینے کے لیے چلنے کے ذریعہ کر دیں. اب وہ نکلیں گے, وہ جا کر آئیں گے تو اس بستی میں جو ہے یہ کچھ دین کی طلب والے, دین کی محنت والے تیار ہو جائیں گے. آپ یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے لیکن آپ کے پیچھے اس بستی میں دین کی محنت کرنے والے وہاں مسجد کی جماعت کی شکل میں موجود ہوں گے. تو اس لیے پورا دھیان جمع کر ان سارے عملوں کو قابو میں لانا ہے, کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح روزانہ عمومی گشت ہے جو اجتماعی عمل بھی دو نمازوں کے بیچ کا وفاد کر کے کرتے ہیں. اب سب کو معلوم ہے معروف چیز ہو گئی ہے, وہ اثر بعد یا مغرب بعد, جس وقت مقامی لوگ بچے کے زیادہ گھروں میں ملتے ہو ایسے وقت میں عمومی گشت کر لیں, اور گشت کر کے لوگوں کو اثر میں کیا تو مغرب میں, مغرب بعد ہوا تو عشاء کی نماز میں سارے لوگوں کو جمع کر لیں. اور یہی چھ صفات کے دائرے میں فضائل کی باتیں سنا لوں. ہاں فضائل کی باتیں سنا, مسائل بیان نہ کریں, مسائل علماء کا کام. فضائل کی بات سنائے, ترغیب دلا, اور کسی چیز پر تنقید بھی نہ کرے. اس بستی کی بے دینی پر کہ بھائی یہاں بہت بے دینی ہے, کوئی نماز بھی نہیں آتا ہے, یہاں یہ نہیں ہے, وہاں وہ نہیں ہے, کوئی تنقید نہ کرے, کسی کی تحقیر نہ کرے, اور کسی کی تنقید بھی نہ کرے, کم نہ بتائیں. کوئی کام وہاں نہیں ہو رہا ہے تو یہ کہ بھائی یہ تو برسوں سے ہو رہا ہے, کچھ بھی تمہارا نہیں ہوا ہے, یہ کام کرو گے تو ہی تمہارا کام ہوگا. بلکہ ہم اپنا جو کام لے کر گئے ہیں کہ بھائی چھ صفتوں کی فضیلتیں بتا کر لوگوں کو دین کی طرف, دین کی محنت کی طرف متوجہ کرنا. اس لیے سارے ساتھی جو ہیں مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھے, ہمارا جو بات کرنے والا ساتھی موٹے موٹے انداز میں ان باتوں کو جو ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فضائل کی کتابوں میں جو فضیلتیں سنی ہیں اس کی روشنی میں فضیلتیں بنا بتا رہے ہیں. حدیث کا مفہوم بیان کر, کیونکہ ہم کو اچھی طرح سے الفاظ یاد نہیں ہیں, تو ہم مفہوم کے طور پر حدیث بتاویں کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے یہ فائدہ ہوگا, ذکر کریں گے یہ فائدہ ہوگا, دین کے اللہ کے نام پر جان مال لگائیں گے یہ فائدہ ہوگا. اس طرح کر کے اگر دن بھر سے صبح سے آپ نے محنت کی ہے تو شام تک میں انشاءاللہ دو پانچ آدمی پہلے سے تیار ہوں گے, اور جب بیان ہوگا اس میں دوسرے دو پانچ تیار ہو جائیں گے, نفع جماعت تیار ہو جائے, اور وہ وقت لگائیں گے, وقت لگا کر آئیں گے, اس بستی میں کام کرنے والے تیار ہو جائیں. اس لیے سارے ساتھی پھر مل جل کر بیٹھیں, بات کرنے والا ساتھی بات کر لیں, اور پھر تشکیل کے موقع پر تھوڑا سا ان کو آمادہ کریں اور ان کو تیار کریں. کم از کم اپنے درجے میں تین دن کی نفر جماعت روانہ کریں, اسی مجمعے کو آمادہ کر لیں کہ وہ مقامی کام بھی کریں, ان کو عملاً سمجھاویں اور اس مسجد میں کام کی شکل بنا کر اب آگے بڑھیں. جس مسجد میں قیام, جس مسجد میں کام, اسی مسجد میں قیام, جہاں کام کرنا وہاں جا کے قیام کرنا ہے. اور ہمارے قیام کے لیے تو مسجد بھی ضروری نہیں ہے, بہت سارے مسلمانوں کے محلے ایسے جہاں مسجد نہیں ہے, بس عبادت خانے ہیں, عبادت خانہ بھی نہیں. تو ہم قیام کی کوئی شکل بنا, بہت سی جماعتیں کرائے کا مکان لے کر کہہ دیا دی کہ بھائی 200-500 مکان ہے, 50-100 مکان ہے, یہاں کوئی مسجد نہیں, مسجد 1 کلومیٹر دور ہے, وہاں ٹھہریں گے وہاں سے آنا جانا مشکل ہو جائے. تو رسمی کام ہوگا اس جگہ قیام کی شکل بنا لے, کوئی مکان کرائے کا رکھ لیا یا کوئی اور شکل قائم ہو گئی وہاں پر, تو وہاں پر قیام کر کے وہاں جم کے کام کرنا ہے. ایک ایک مسجد کو کام کے لیے میدان بنانا ہے اور وہاں اپنے پیچھے کام چھوڑنا ہے. تو اس طرح ان گشتوں کے راستے سے ہمیں کام کرنا ہے. جب یہ تشکیل ہوگی تو ان کو وصول کرنے کا ایک گشت ہے, ان کو وصول کر کے اب ان کو پوری بات سمجھانی ہے, نیت سمجھانی ہے, اعمال سمجھانے ہیں, طریقہ بتانا ہے, اور پھر ان کو روانہ کرنا. تین تین دن کی جماعتیں ہیں تو وہی قریب قریب جاتی ہیں, تو جماعت کے دو ساتھی دوسرے دن ان کی نصرت کریں, ان کی خیر خبر پوچھیں, کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہیں, کچھ کمی بیشی ہے تو ان کو سیکھنے سکھانے کے طور پر ترغیب, حکم کے طور پر نہیں. تبلیغ میں جو ہے کوئی کام حکم کے طور پر نہیں, ہاں پیمائش ہے حکمت محبت کے ساتھ, سیکھنے سکھانے کے طور پر, کہ ہم آپ سے سیکھیں گے آپ ہم سے سیکھیں گے, جو ہمیں آتا ہے سکھا دیں گے, نہیں آتا سیکھیں گے. تو اس طریقے سے ان کو دین کی ترقی پیدا کرنی ہے, دین بھی سکھانا جو اصل چیز ہے, اور دین کی محنت کا طریقہ بھی سکھانا, صرف طریقہ نہیں سکھانا ہے, اصل چیز دین ہے. کلمہ صحیح کروانا ہے, نماز سکھانی ہے, جو دین کا اہم اجزاء ہے, اور اس کے ساتھ اس کو سیکھنے سکھانے کا طریقہ بتانا ہے. جس طرح کریں گے انشاءاللہ تو تمام بستیوں میں کام کی شکل بنے گی, نفق جماعتیں بنے گی, مسجدوار جماعتیں بنے گی, ساتھیوں کے 24 گھنٹے صحیح گزریں گے, تو انشاءاللہ ہر ساتھی روزانہ ترقی محسوس کرے گا, اللہ کا تعلق بڑھے گا, عبادت میں جی لگے گا, سیکھنے سکھانے کا جذبہ پیدا ہوگا, اندر جو ہے ندامت پیدا ہوگی, جو اس کا صحیح اثر ہے, عبادت کا ذوق ہے, ندامت پیدا ہوئی ہے, آدمی میں نرمی اور توازن پیدا ہوئی, لایانی سے آدمی کو نفرت ہو رہی ہے. یہ پہلے روزہ عشاء کے بعد بازار جانے کی فکر میں تھا, 10 دن ہو گئے, 10 دن کے بعد بازار جانا بند کر دی. پہلے روزانہ ٹہلنے کے لیے جانے کی فکر تھی, اب 10 دن کے بعد ہمیشہ اب باہر نہیں جائیں گے, یہی مسجد کے شہر میں تھوڑا ٹہل لیتے. تو یہ ہے کہ صحیح وقت لگنے کا اثر ظاہر ہو, اس لیے اس کی کوشش کریں کہ تمام قسم کی لایانی سے بازاری ماحول سے بچاویں. پرانے لوگ کہتے تھے کہ مسجد کی چار دیواری آنکھوں کی پردہ داری, اور راتوں کی آہور داری, اور اپنے امیر کی تازہ داری. جب یہ چیزیں ہوگی تو آدمی بنے گا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے, جن کو بھی مشورے سے بنا دیا جائے, امیر بننے کا دائیہ نہ ہو ورنہ اللہ کی مدد نہیں ہو, چاہے کتنا پرانا آدمی ہو, 20 سال سے جماعت لے کر جاتے, لیکن اس وقت جا رہے ہیں تو دائیہ نہ ہو کہ مجھے بنا, ہاں مشورہ اگر بنا دے تو ذمہ داری لے لیں, لیکن دائیہ اندر نہ ہو, یہی کوشش کریں کسی اور کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. اور پھر جس کو بھی ذمہ دار بنا دیا جائے بتا کر, ہاں ان کی مان کر چلے, پوچھ پوچھ کر چلے, اس سے توازن پیدا ہوگی, ماننے کا جذبہ آئے گا. اصل اطاعت اللہ رسول کی ہے, اس اطاعت کی طرف یہ اطاعت ہمیں آمادہ کرے. اب آگے اللہ کا حکم ماننا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان ہوگا, یہ اطاعت کی مشق ہے. جماعت میں نکل کر کسی ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کر اس کی مان کر چلنا یہ اللہ رسول کی اطاعت کی مشق ہے. ابھی اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہمارا, بہت سے کاموں میں نافرمانی کر گزرتے. جب یہ گنش ہو کے چار مہینے آدمی نے اس کے جگہ پہ گیا, پوچھ کر گیا کہ امیر صاحب فارغ ہو کر کوئی اور ضرورت ہے, امیر صاحب ذرا مجھے دکھا دو. خبر نہ دیں, ایک تو خبر ہے اور ایک اجازت, دونوں میں فرق. ایک اپنے تولیاں کندھے پر ہیں, ڈول ہاتھ میں ہے, صاحب امیر صاحب غسل کر لو, یہ تو غسل کرنے سے آپ خبر دے رہے ہیں. اور یہ کہ اپنا سارا سامان اپنی جگہ ہے, امیر صاحب کے پاس کہ امیر صاحب اگر کوئی تقاضا نہ ہو تو مجھے غسل کا تقاضا, اگر آپ کہو تو ابھی کر. امیر صاحب کہتے ہیں دیکھو ابھی ملاقات کا تقاضا, آپ ملاقات کر لو اور آنے کے بعد کرو. تو ہم کو ذرا نہ گوار نہ گزرے کہ بھائی میں غسل کی اجازت ہو تو اجازت دیتے رہے, اس لیے میں نے بغیر اجازت کے کر لیا. بلکہ اجازت لیں, باہر جانا اجازت لیں, کوئی کام ہے. یہ ایک مشق ہے کہ امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے, خدمت کے جذبے سے چلنا ہے. خدمت لینی نہیں بلکہ خدمت کرنی ہے. ہاں, اس وقت خدمت لینا جو ہے نا وہ ایک فخر کی چیز ہو گئی, اور خدمت کرنے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں, یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی نہیں کر پاتے. جن کی خدمت پر جنت, اللہ کی رضا, دنیا آخرت کے کتنے سارے فضائل ہیں, اس ماں باپ کی خدمت ہے, بھائی بہنوں کی خدمت, بلکہ عام سے عام مسلمان کی خدمت کتنا بڑا کام ہے. لیکن جب مان آتا ہے مان تو سارا نشہ الگ چڑھتا ہے. جب آدمی خدمت کو عیب سمجھتا ہے, حالانکہ خدمت عبادت. جیسے میں نے ابھی آج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان صحابی سے کہ اگر تم اس سے میری خدمت کرتے ہو کہ تم طاقتور ہو تو میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں, اور اگر تم اس لیے کرتے ہو تم کو ثواب کی ضرورت ہے تو ثواب کی تو مجھے بھی ضرورت. کون کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمائے کہ ثواب کی مجھے ضرورت. تو ہم کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے سے, کسی کی خدمت کرنے سے, کسی کا سامان اٹھانے سے, کسی کو کھانا کھلانے سے, کسی کا کام میں ہاتھ پکانے سے. ہاں, خدمت کر اپنے ساتھیوں کی, اور ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں. خوبیاں دیکھیں گے نا خوبیاں, تو بدتر سے بدتر جانور میں بھی خوبیاں ہیں. اور عیب نکالیں گے تو لوگوں نے اللہ میں عیب نکالا. کس میں نکالا لوگوں نے بھائی؟ اللہ میں. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالنے کی کوشش, حالانکہ آپ تمام انسانوں میں افضل ہیں, اللہ کہہ رہا. تو اس لیے عیب نہ دیکھیں کسی, آنکھیں بند کر لیں. اس کا ہمیں حکم نہیں ہے, اور نہ ہمیں ذمہ داری کسی نے دی ہے کہ کسی کی برائی دیکھیں, کسی کی غفلت دیکھیں. ہم کو تو اپنے بارے میں اپنے عیوب پر نظر رکھیں. حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر آپ نے بھیجا, یہ نصیحت کہ لوگوں کے عیوب میں مشغول ہو کر اپنے آپ سے غافل نہ ہو جائیں. ہم اپنے عیوب پر نظر کریں اور اپنے گناہوں پر روئیں اور ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں, تو انشاءاللہ نئے سے نئے آدمی میں ہم کو خوبیاں دیکھیں. گنہگار آدمی میں بھی کوئی خوبی دیکھے گی کہ ہاں, کہ اس کے اندر بھی کوئی خوبی ہے, کہ اس میں تحمل ہے, صبر ہے, خدمت کا جذبہ ہے. چاہے نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن خدمت کرتا ہے لوگوں, تو اس لیے اس کی کوشش کریں. تو اس سے محبتیں پیدا ہوں گی, جو بہت بڑی چیز ہے. ایک ساتھ رہتے رہتے آپس میں محبت پیدا ہو, حسن زن پیدا ہو. ہمارے لیے اکثر فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں حسن زن قائم ہو جاوے تو خدا کی داد و دریش کے دہانے کھل جاؤ, اچھی گمان قائم ہو جاوے. بدگمانی کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے بدگمان, بلکہ شیخ نے فضائل میں لکھا کوئی عیب ہمیں دکھا اپنے معذرت کرے, بھائی نہیں ایسا نہیں ہے, دوبارہ کرے, سہبارہ کرے, 70 مرتبہ اپنے بھائی کی طرف سے عذر کرے. پھر بھی اگر دل قبول نہ کرے تو کہے کہ تو کتنا بدبخت ہے, کتنا سینک سخت دل ہے کہ تیرا بھائی 70 عذر کرتا پھر بھی قبول نہیں کرتا. اپنے آپ کو ملامت کرنے کو کہا. تو اس لیے اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں خدمت کرتے ہوئے, اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کریں, ان میں کوئی کمی ہے تو اللہ کے سامنے روئے. تو انشاءاللہ اس طرح وقت گزرے گا تو ہماری تربیت ہوگی اور ہمارے ان عملوں کا ان بستیوں پر اثر ہوگا. جیسے گناہوں کا غلط اثر ہوتا ہے, نیکیوں کا اچھا اثر ہو, ان بستیوں میں ہدایت کی فضا بنے. اور اس کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں خوب رونق ہونا ہے, دعائیں مانگنی ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے. امت کے حالات ہمارے سامنے ہیں, پورے عالم میں مسلمانوں پر حالات ہیں, ان حالات میں ہمیں اللہ کے سامنے رونق ہونا ہے. ہم دعاؤں کے ذریعے سے ان کی خوب مدد کر سکتے ہیں, اپنے لیے مدد کرنی ہے دعا سے, اللہ سے مدد طلب کرنی ہے, اور امت کے لیے خوب دعا مانگنی ہے. دعاؤں کے لیے رات کا وقت ہے، رات کی تنہائیوں میں روئیں گے، دن میں دعا مانگیں گے، نوافل پڑھ کے دعا کریں گے، پڑھائی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سفروں میں دعا قبول ہوتی ہے، کتنے ایسے مواقع ہیں جو قبولیت کے مخصوص اوقات ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں گے کہ خوب دعا کریں گے انشاءاللہ. جو حضرات گھروں پر جا رہے ہیں وہ بھی اس کی نیت ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اپنے گھروں پر بھی اعمال کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.